हो सकते हैं। तो जस्टिस साहब का जो सेंटर है उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में। जाहिर साहब आपको मेरी, नासिर साहब आवाज़ आ रही है आपको मेरी?
हाँ बिल्कुल, बहुत साफ आवाज आ रही है।
तो पहले तो आप मेरा शुक्रिया कबूल कीजिए कि, और आपको याद दिला दूंगी, आप इससे पहले एक प्रोग्राम में आए थे, उसमें भी कुछ मामला ऐसा था कि एक आदमी की ज़मीनों का मामला था और वो इत्तेफाक से वो पंजाब में थे, तो आपने उनको किसी का बताया था पता वगैरह, और फिर उन साहब ने उनसे रابطہ भी किया, हर मुमकिन कोशिश भी की। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और इससे लोगों को ये अंदाज़ा होता है कि हमारे माशरे में कहीं ना कहीं गुंजाइश मौजूद है जब अगर आप कुछ करना चाहें। तो पहले तो आप थोड़ा सा हमें बताइए अपने सेंटर के बारे में, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो सके कि क्या क्या काम हो रहा है।
कि हमारे दो सेंटर्स हैं। एक तो है हमारा, जिसे हम कहते हैं लीगल एड ऑफिस, उसके अंदर तो
अंजू
हम
मेरे
कोई
सामने कैमरा वो नहीं है,
100
टीवी मुझे प्लीज टीवी लगवाओ। जी
एक तो लीगल एड ऑफिस कहलाता है। दर हकीकत एक ये कमेटी बनी थी, जिसे हम कहते हैं कमेटी फॉर वेलफेयर ऑफ प्रिजनर्स।
जी जी
ये होम डिपार्टमेंट है हमारा, हुकूमत सिंध का। उसने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, उसमें 2004 में ये कमेटी बनी थी। मैं 2000 में रिटायर हो गया था, या जैसे कहें आप, निकाला गया था सुप्रीम कोर्ट से।
जी नहीं, बल्कि मैं उसकी अच्छी बात कहूंगी कि आपने सदारती हुक्म के तहत हलफ उठाने से इनकार कर दिया था, और हम सबके दिल में बड़ा एहतराम है आपके इस्तेहकाम
प्रॉब्लम नहीं,
का।
क्योंकि हलफ लिया हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो
जी
मुनासिब यही समझा कि भाई
बिल्कुल
ऐसा हल ना ले जो उससे उससे उसका इख्तलाफ।
बिल्कुल जी। तो
तो
फिर
उसके बाद ये लीगल एड ऑफिस खोला गया उसी के नाम से। तो ये कमेटी बनी वो 2004 में बनी। 2000 में मैंने जैसे अर्ज किया, मैं रिटायर हो गया था या निकाला गया था। उसके बाद 4 साल इधर उधर काम करता रहा। फिर मैंने
अच्छा
सोचा पेंशन तो अच्छी खासी मिलती है, तो क्यों ना कुछ काम किया जाए। हम कोई, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, तकरीबन 50 जज हैं हम सुप्रीम कोर्ट के, जो यहाँ घरों में बैठे हुए हैं।
अच्छा
और हुकूमत को चाहिए कि अब देखिए, मैंने तो खुद कोशिश करके ये काम ले लिया, लेकिन मुझे यकीन है कि तकरीबन सारे जज जो रिटायर घर में बैठे हैं, अगर उन्हें गवर्नमेंट अप्रोच करे, उनको कांटेक्ट करे, उन्हें टेलीफोन करे,
जी
उनको कमीशन पे लाए, उनसे काम ले, उनको आर्बिट्रेशन में ले, क्योंकि उनको एक तो पेंशन मिल रही है, आराम से बैठे हैं। और जैसे मैंने पहले एक दो दफा एक दो इंटरव्यूज में कहा है कि हमारे यहाँ तो 60-62 साल में रिटायर कर देते हैं हाई कोर्ट जज को, और सुप्रीम कोर्ट के जज को 65 साल में।
जी
कनाडा में गया था, वहाँ 75 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, और अमेरिका में तो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज ही नहीं है। और मैं समझता हूँ आजकल के वो हालात नहीं है जो 1947 में थे। अब हालात, मेडिकल एडवांसमेंट भी बहुत हुई है, बीमारियां भी कम हो गई हैं,
बिल्कुल
इसलिए हमारी एज जो 26 ईयर्स, अगर आप देखें गूगल में जाके, एवरेज एज एक इंडियन की 1947 में 26 ईयर्स थी, इस वक्त हमारे तकरीबन 60 हो गई है। जापान
जी
में जाए तो वहाँ 88 है एवरेज एज। मेरा ख्याल है हमारे यहाँ भी 60 से ऊपर ही है। तो हमें जो 65 में रिटायर कर दिया जाता है, तो मेरा ख्याल है ये नामुनासिब है। आप इजाजत दें, कहें कि अगर जज काम करना चाहता है तो उसे रख लें। और पेंशन तो आप देते ही हैं, पेंशन तो अच्छी खासी देते हैं। आधी जो तनख्वाह होती है उसका आधा जो है वो पेंशन में देते हैं।
जी
आप पूरी तनख्वाह देते हैं और हमसे काम लें। हम तो घर बैठे हुए हैं, अब मेरी उम्र 80 से ऊपर हो गई है, लेकिन अब भी मैं कुछ ना कुछ काम तो कर लेता हूँ। तो मेरा ख्याल है जो जज जिनको 60 और 62 और 65 में रिटायर कर दिया जाता है, उनके पास कम अज कम 10-15 साल और होते हैं।
असल में
तो
जस्टिस साहब, आप तो ये खुशकिस्मती है, कौम की खुशकिस्मती है कि आपने खुद से काम शुरू किया और आप वो काम कर रहे हैं जिससे लोगों को कानूनी मदद हासिल होती है। क्योंकि हमारे मुल्क का ये बहुत बड़ा मसला है कि वो जो कानूनी मदद के बगैर उनकी समझ में नहीं आता कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। एक तो अंजुम जिससे भी बात करते हैं वो मेरे कान में भी करते हैं, तो मुझे अपनी आवाज़ खुद नहीं आ रही होती। तो मैं जस्ट सब ये कहना चाहूँगी आपसे कि ये जो आपने बताया कि 50 जजेस जो हैं रिटायर्ड हैं, तो क्या कोई ऐसा आप लोग इसी तरह के सेंटर्स जगह जगह नहीं शुरू कर सकते? मतलब ये तो बहुत बड़ी ज़रूरत है, और ये तो बिल्कुल आपकी बात सही है, और इससे तो पूरी दुनिया इत्तेफाक करती है, और यही वजह है कि तरक्की वाली पसंद वाली दुनिया जो है उसमें रिटायरमेंट की उम्र जो है बढ़ा दी गई है, اور یہاں امریکہ میں تو فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ریٹائرمنٹ کی کوئی عمر نہیں ہے, جب تک آپ کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو اچھی بات تو یہ ہے کہ ججز کے بارے میں تو ان کی عمر کے ساتھ ساتھ, ان کے کام کے ساتھ ساتھ پتہ ہمیں لگتا رہتا ہے کہ وہ کس مقام پر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ تمام ہمارے سننے والے اتفاق کریں گے آپ نے جو بھی بتایا. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا, ابھی ہم آپ کے لیگل ایڈ سینٹر پہ تو بات کریں گے ہی, کیونکہ ابھی میں تصویریں وغیرہ دیکھتی رہتی ہوں, تو ماہی گیر جب جیلوں سے رہا ہوتے ہیں یا جوینائل جسٹس کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں آپ کا سینٹر بڑا پیشوش نظر آتا ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا آج کی کہانی کے بارے میں بتا دوں. یہ ایک ہمارے نوجوان ہیں جو کہ شاہپور چاکر میں رہتے تھے کبھی, نبی بخش بلو صاحب, اور ان کا عمرانی قبیلہ ہے. یہ لوگ انہوں نے ہجرت کی بلوچستان سے کچھ وجوہ کی بنا پر, پھر یہ آباد ہوئے سندھ میں ایک مقام پر آ کے. وہاں ان کے خاندان کے کسی شخص کو قتل کر دیا گیا, کوئی الیکشن کے جھگڑے تھے, یہ وہاں سے نکلے اور پھر یہ شاہپور چاکر کے قریب انہوں نے آباد کیا اس کو. اس کے بعد ان پہ کیا بیتی, میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ میں کہانی سناؤں آپ کہانی سنیے, میں تھوڑا سا آپ کو انتظار کی زحمت دوں گی, کیونکہ آپ کہانی سنیں گے تو آپ کو جسٹس صاحب اندازہ ہوگا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی کتنی ضرورت ہے پاکستان کو, اور ان غریب لوگوں کو, اور اس شخص کو جو کہ بیچارہ ڈرا سہما اپنے گھر میں بیٹھا ہے. ان کی ویڈیو پر ہمارے پاس کہانی ہے تو آپ سن سکتے ہیں اس کو. تو انجم اگر اب ہم جسٹس صاحب کو کہانی سنائیں, غلام نبی بلوچ کی اور نبی بخش بلوچ کی, اور اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی. جی,
بلوچستان میں ایک اچھے گھرانے سے ہمارا تعلق تھا. میرے دادا کا نام حاجی لدا خان ہے, ہم عمرانی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. تقریباً 2500 سے 3000 ایکڑ زمین ہے ہماری بلوچستان میں. کچھ ایسے معاملات ہوئے 1980-82 کے درمیان, اور کچھ سرداروں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہم وہ زمین چھوڑ کے سندھ آئے. جب ہمارے پاس مال مویشی بہت تھا, 4-5 بسیں تھی, راکٹ گاڑیاں تھی, وہ والد نے بھیج کے وہاں سے جب سندھ میں آیا, چند آدم کے ایریے میں ہم نے کچھ تھوڑا سا ٹکڑا زمین لیا, 80-90 ایکڑ. اچھا زندگی گزر رہا تھا. یہاں سے میں بڑا ہوا ہوں, میری 5 کلاسیں بھی ہم نے اپنے گوتھ میں تعلیم حاصل کی. چند آدم میں جو آئے گوتھ عبد الطیف عمرانی کے نام سے ہمارا, میرے والد کے نام پہ گوتھ قائم ہوا. میرے والد والے 4 بھائی تھے, ہم ٹوٹل 10 بھائی تھے, باقی کزن تھی. ہمارا اچھا خاصا گوتھ یہاں قائم ہوا چندو آدم کے قریب. 1992-93 کے درمیان میں کوئی الیکشن میں ہم نے ایک ایم این اے ہے جس کو ہم نے ووٹ نہیں دیا, اس سے وہ ہمارے مخالف بن گیا. پہلے اس نے دھاریلوں سے چٹیاں دی گوتھ پہ ہم لے کر آئے. اس ٹائم بھی میرا ایک چاچا گلشیر خان کو قتل کرا دیا تھا. پھر مجبور ہو کر وہ 80 ایکڑ ہم نے بالکل سستے دام بیچ کے وہ ایریا چھوڑ کے ہم میرپور خاص والی سائڈ میں گئے. جب میرپور خاص گئے وہاں ہماری برادری نہیں تھا, کم تھا, تو ہم نے کہا شاہپور چاکر میں ہمارے عمرانی قبیلے کے لوگ زیادہ ہیں, ہم وہاں جا کے پھر دوبارہ آباد ہوئے کچھ سالوں کے بعد. جب وہاں 1 ایکڑ زمین خریدی شاہپور چاکر شہر کے قریب, 1 ایکڑ 1 لاکھ روپے میں خریدی. ابو نے کہا کہ ہم ادھر رہیں گے, میرے بیٹے ہیں یہ کچھ نوکری ووکری کریں گے, ادھر پڑھیں گے, شہر کے قریب ہے. میرے والد کی 2 شادیاں ہیں, ہم 10 بھائی ہیں, 3 بہنیں ہماری, ہم ادھر رہنے لگے. باقی ہمارے چاچا ہیں, 3 چاچا, ان کی جو اولادیں ہیں, ہمارے کزن ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ رہنے لگ گئے. اچھا بس سب نوجوان مطلب بڑے ہوتے گئے, ہر کوئی جو شادی کرتا گیا, گھر میں بڑا سامان تھا, ہر کسی کا جیس کا سامان, کسی کے گھر میں کیا نہیں ہوتا ہے, پرانی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوتے ہیں. گھر جو بنایا آدھے کچے سے آدھے پکے سے, 8 یعنی 4 دیواری بڑا تھا, اس کے اندر 8 گھر تھے. 8 گھر ایسے تھے کہ بڑے بڑے 2-2 کمرے تھے. کچھ عرصہ ہمارا بالکل صحیح گزرا, 2003 سے لے کے 2011 تک. وہ زمین مہنگی ہو گئی, برابر پیٹرول پمپ تھا, پھر دکانیں کچھ بن گئی, کافی دکانیں بن گئی, تو وہ زمین جو ایکڑ میں لوگ بیچتے تھے وہ پلاٹنگ میں آ گیا, 15-20 لاکھ کا ہو گیا. وہ وڈیرا کہنے لگے کہ زمین ہمیں واپس کر دو. ہم نے کہا بھائی ہم جب آئے ہم نے ادھر چھوٹے چھوٹے پودے لگائے, ہم اس کے چھاؤں بیٹھتے ہیں, ابھی ہم یہ گھر بار چھوڑ کر کہاں جائیں گے, مہنگی کا دور ہے, اتنے گھر ہم کہاں بنائیں گے, ادھر بڑی مشکل سے اپنے گھر بسائے ہیں. بڑا ظالم وڈیرا تھا, اس نے والد سے 2-3 مرتبہ تشدد بھی کیا. پھر ہم سارے بھائی جو جوان تھے, بڑے 6 بھائی تھے, ہم وہ ادھر کراچی میں نوکری کر رہے تھے, تو ہمیں اچانک ابو کا فون آیا, بولا میرے گوشت پہ فائرنگ کر رہے ہیں, یہ ظالم ہمیں مار رہے ہیں. ہم نے اپنے ماموں کو فون کیا, ماموں وہاں سے بھاگا. ہمارا کوئی رشتے دار ہے, عزیز ہے, قریبی, وہ کچھ اچھا خاصا لینڈ لارڈ ہے, उसने हमारी हेल्प की, एक दो गाड़ियां मामू को दी, उसने आके हमारे बच्चों को वहां से निकाला। मामू ममताज उमरानी हमारा नौजवान, उसके तीन चार बच्चे थे, उसका वहीं शाहपुर जाकर के करीब एक थोड़ा सा गांव था, हमसे 1.5-2 किलोमीटर मुफासले पे था। अब उनकी लाजमी बात है, बहन है उधर, हम भांजे इधर से उसको फोन कर रहे हैं, तो वो तो आया, सब रिश्तेदारों को बोला, एक रिश्तेदार ने बड़ी हमारे प्रभु के एहसान है, उन्होंने दो गाड़ियां दी, कुछ बंदे दिए, बोला इनके बच्चों को बचा के निकालो। आए घर से, बच्चों को बड़ी मुश्किल से बचा के निकाला, दो गाड़ियों में फेयरिंग चल रहा था। फिर यहाँ से जैसे ही निकले, आधा किलोमीटर सफर करके आगे गए, तो उनकी बड़ी गाड़ियां थी, दो गाड़ियों में आके उन्होंने उन दोनों कारों पे हमला किया, जिसमें हमारे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे मासूम थे, हालांकि वो गाड़ी में जगह नहीं हो रहा था, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने सबको उन दोनों गाड़ियों में डाला कि इनका जान बचे। उन गाड़ियों को उन्होंने ऐसा अपने हालत में इतने बस्त मारे, इतनी गोलियां, कि मैं कहता हूँ अल्लाह ने अपने कुदरत से बचाया, वरना लोग कहते थे कि कोई भी नहीं बचेगा, ऐसा हाल कर गए थे। हमारे सारे बच्चे तकरीबन कुछ बेहोश थे, बहुत बुरा हाल था हमारे पर, क्यामत समझो उस दिन क्या ऐसा, मैं भी अभी बता नहीं सकता कि हमारे पर कैसा वक्त गुजर रहा था। मेरी माँ बेचारी बेहोश हो गई थी, मेरी दादी बेहोश हो गई थी, हमारी बहनें रो रही थी। वो करीब में जो तालिब उमरानी गोश्त के सामने हमला हुआ, वो उसके गोश्त में चले गए, फिर उन्होंने थोड़ा सा इनको हौसला दिया, फिर भी कोई पुलिस नहीं आया। फिर जिस बंदी की गाड़ियां थी वो बेचारे देर से आए, उन्होंने देखा बच्चे बच्चे हुए, बच्चों को ले गए, फिर बड़ी मुश्किल से बच्चों को वहां से निकाल के हम अपने कराची ले आए। यहाँ किराए के मकानों में रहते हैं, बहुत यानी दर्दनाक जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि माल मवेशी जेवर थक ले गए जाल में। वो दरख्त हमने जो काटे थे ना, दरख्त जो उगाए थे, वो दरख्त भी काट के ले गए, यानी इतना जुल्म के दरख्त तुम्हें क्या कसूर किया। उस टाइम जिस मामू ने हमारे बच्चों को बचाया, हमारी फैमिली को हमारे तरफ पहुंचा कराची, तो वो मामू को धमकियां देते रहे कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम उनका हेल्प क्यों करते, तुमने इनके बच्चे क्यों बचाए। यानी फिर हमने डीआईजी साहब को दरखास्त भी दी, मीरपुर खास में वो ऑन द रिकॉर्ड है कि भाई वो हमें कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं, हमारे घर गिरा दिए, माल मवेशी ले गए, सब कुछ खत्म कर दिया, बच्चों पे हमला किया, बच्चों को गोलियां मारी, लेकिन फिर भी पुलिस ने एक्शन ले लिया। फिर मामू को 14/7/2012 को मामू को भी कत्ल कर दिया। नमाज पढ़ने जा रहे थे तो शाहपुर जाकर में बस वो नमाज से बेचारा नहीं पहुंच सका। मेरे वालिद का एज 80 साल, उसका मेरे बुजुर्ग नमाजी परहेजगारी, उसके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया, हम नौकरियां करके मजदूरियां करके बड़ी मुश्किल से उसको छुड़ाया, वो जेल में बीमार रहा, उसको पता नहीं कैसे हमने छुड़ाया, हमें पता है ऐसे मतलब झूठे हमले वमले का केस उन्होंने अबू के ऊपर डाल दिया था। वालिद जैसे ही मेरा चार्ज 2014 को सदारपुर गया, वहाँ सेशन कोर्ट पे उनके झूठे मुकदमे की पेशी पे, तो उन्होंने सेशन कोर्ट के बाहर खड़े थे, कोर्ट के सामने उसको कत्ल कर दिया 4/6/2014 को जालिमों ने। मेरे वालिद जिस बाइक पे गए, देखो इतना यानी अंधेर में गिरी, वालिद भी मेरा कत्ल हुआ, जिस गाड़ी में वो जालिम वधेरे आए उस गाड़ी को पुलिस ने नहीं रोका, और जो बाइक जिसके डाकूमेंट थे उस बाइक को जब्त कर दिया। पहले तो ऐसे एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा था, तो भाई अबू के साथ था ना, मेरे वालिद के मर्डर का एफआईआर नंबर 119/2014 पीएस सदारपुर में दर्ज है। फिर कोई गिरफ्तार नहीं हुआ आज तक, अफसोस ये है कि आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। मेरे वालिद के पास जो बाइक था, अब देखो ना पुलिस की अंधेर नगरी, देखो वो जब्त, उसने कोई ऐसे दफा लगा के उसको जब्त कर लिया, उसको फिर हमने 2-2, 4-4 हजार करके 6 भाइयों ने करके उसको पैसे दिए। वो गाड़ी अभी तक उधर सड़ रहा है, हालांकि उसके डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन अंधेर में गिरी है, कानून कहाँ है हमारे यहाँ। मैंने SHO से लेके SHO, ST, मतलब स्टेशन जज, सिविल जज, फिर हाई कोर्ट के जज, फिर IG, फिर DIG को, फिर कोर्ट कमांडर, गवर्नर, यानी जितने इदारे हैं सबको अप्लीकेशन एक दफा नहीं सैकड़ों दफा दिए, किसी ने एक्शन नहीं लिया। सदर ने नोटिस निकाला, IG साहब को एहकाम दिए कि मुलजिमों को अरेस्ट करो, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। लोसा के मौसब आला ने सिंध के मौसब आला को केस फॉरवर्ड किया, सिंध के मौसब आला ने DIG मीरपुर खास और SP सांगर को एहकाम दिए, फिर भी कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने IG सिंध को लिखा कि मुलजिमों को अरेस्ट करो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फायदा ये हो रहा है कि वो जालिम मेरे और मेरे भाइयों के कत्ल करने के पीछे लगे हुए, क्योंकि वो कहते हैं कि ये इतने आगे आवाज क्यों उठा रहा है। मैंने तकरीबन 2000 बंदों को ट्वीट किए, मैंने ख्याल में कोई पार्टी का لیڈر ایسا نہیں ہوگا ہمارے ملک میں جس کو میں نے نہیں لکھایا, جس کے نالج میں میرا کیس نہیں ہے. اچھا ابھی جو ہمارے نئے آئی جی سندھ لگے ہیں, حالانکہ پہلے جو آئی جی سندھ تھا اس کو میں نے کافی اپلیکیشن دی, اس میں کوئی ایکشن نہیں لیا. اب جو نئے آئی جی سندھ لگے ہیں دو چار دن ہوئے, اللہ جنو خواجہ صاحب بہت ہی قابل اور ایماندار آفیسر ہیں, مجھے خود پتا ہے, نالج میں ہے. یہ میرپو خاص میں ایس ایس پی رہا ہے, حیدرآباد میں اور بادو میں, دو تین جگہ پہ اس نے خود ایسے کیا کہ پولیس والے جیسے عام مزدور کو دودھ والے کو تنگ کرتے تھے, صوبے دار اس سے پیسے لیتے تھے, تو یہ کیا کرتا تھا, یہ دودھ والوں کا روپ دھار کے وہاں سے گزرتا تھا. تو یہ پہلے ان کو پیسے دیتا تھا, پھر وہاں سے بالکل ان کو سیدھا کرتا تھا کہ عوام سے ظلم نہیں کرو. اس لیے مجھے اس پہ بھروسہ ہے, یہ بہت ہی قابل اور ایک اچھا آفیسر ہے. جس دن میرا کیس اس کے سامنے جائے گا تو مجھے یقین ہے یہ ایکشن لے گا, یہ کسی وڈیرے کے دباؤ میں نہیں آئے گا, باقی اللہ جانتا ہے.
تو سمین کہانی آپ نے سنی, اور خاص طور پہ جسٹس صاحب آپ نے کہانی سنی. میں آپ سے صرف یہ پوچھوں گی کہ کیا یہ بہت عام سی بات ہے, کیا اتنے ہی ایک آدمی جو جانتا بھی ہے, جس نے سب جائز کام کیے, جو کہ مطلب جہاں درخواست دینی تھی, جو ایف آئی آر لکھوانی تھی, تو انصاف ملنا کیا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے اس کہانی میں؟ ناصر صاحب,
کیسز ہوتے ہیں لیکن ایسے کیسز ہوتے ہیں لیکن جیسا آپ نے فرمایا اور جیسے اس شخص نے اپنی داستان سنائی, ایسے بھی کیسز ہمارے پاس آتے ہیں. لیکن یہ دو چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ خود اگر جائے گا تو کوئی اس کی بات نہیں سنے گا, وکیل ہو تو بہتر ہے, وکیل نہ ہو تو ہم نے اپنی جو آرگنائزیشن بنائی ہے جسے ہم کمیٹی فار ویلفیئر آف پرزنرز کہتے ہیں, لیگل ایڈ آفس کہتے ہیں, اور لیگل ایڈ کال سینٹر ہے جس کا نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں, 0800 700 806. یہ 3 to 7 PM تک تو کوئی وکیل اٹھائے گا, اور اگر 3 to 7 PM کے علاوہ کریں گے تو کال ریکارڈ ہو جائے گی, اور اگلے دن میں آؤں گا یا کوئی سینئر دو تین وکلا ہے وہ آتے ہیں, وہ سب کالز دیکھتے ہیں. اچھا. اور اس میں انسٹرکشنز یہ ہے کہ اسی دن اس کا جواب دیا جائے, یا زیادہ سے زیادہ اگلے دن 12 PM تک اس کا جواب چلا جاتا ہے. اگر وکیل کرنا ہوگا تو ہماری بار ایسوسیشن سے ایک معاہدہ ہوا ہوا ہے, کیونکہ پہلے وکلا نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ ناصر صاحب آپ جج رہ چکے ہیں, چیف جسٹس رہ چکے ہیں, اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو کچھ فائدہ ہوگا. میں نے کہا مجھے کیا فائدہ ہوگا, میں تو اپیئر ہو نہیں سکتا. تو پھر یہ ان سے پھر ارینجمنٹ ہو گیا تھا 2004 میں کہ ہمارے جو وکیل ہیں وہ کورٹ میں نہیں جائیں گے. اچھا. اور کوئی مسئلہ اگر وکیل کا ہوگا تو ہم بار ایسوسیشن کو ریفر کر دیں گے. تو اس کے بعد سے یہ ہوا ہے کہ وکیل ہم نہیں دے سکتے, لیکن ہم رائے دے دیتے ہیں, اور اگر وکیل کرنا ہو تو ہم بار ایسوسیشن.
تو نصر صاحب, یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ مجھے اندازہ ہے کہ یہاں امریکہ میں جو پرو بونو سسٹم ہے اس میں بڑی آسانی سے, مطلب جو جج کہتا ہے عدالت مصیبت, وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کے اگر استطاعت نہیں ہے تو آپ کو ہم وکیل دیتے ہیں. تو کیا پاکستان میں یہ موجود ہے کہ یہ ان کو فوری طور پر مطلب اسی دن کوئی وکیل مل جائے؟
کرنا ہی چاہیے, لیکن کچھ ٹریننگ میں, کچھ ایجوکیشن میں کمزوری ہے. ہمارے یہاں ایک سندھ جوڈیشل اکیڈمی بھی ہے, پنجاب میں بھی پنجاب جوڈیشل اکیڈمی ہے, کے پی کے میں بھی ہے, بلوچستان کا مجھے نہیں معلوم ہے. اس میں ہم جو ٹریننگ دیتے ہیں ججز کو تو اس میں یہی بتاتے ہیں کہ بہت سارے ایسے سائل ہوتے ہیں جو وکیل نہیں کر سکتے یا وہ پیسے نہیں خرچ کر سکتے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو کوئی ضرورت ہے, کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے تو وہ انصاف کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا. تو زیادہ تر کوشش کریں, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ٹیلی فون نمبرز ہیں, کراچی بار ایسوسیشن بھی ہے, ان کے پاس بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہر وکیل جو ہے ایک مہینے میں ایک کیس فری کرے گا, لیکن اس کو کچھ زیادہ پبلسٹی نہیں مل رہی ہے.
اچھا.
لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جو فیسلٹی ہے وہ فیسلٹی ہے, ہم صرف ابھی کالز دیتے ہیں. ہمارا کیونکہ کچھ چھوٹا موٹا مسئلے ہو گئے تھے بار ایسوسیشن سے, بار ایسوسیشن نے یہ کہا تھا کہ آپ وکیل نہیں رکھ سکتے, تو پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ بھائی وکیل کا مسئلہ ہوگا تو ہم اسے ریفر کر دیں گے بار ایسوسیشن پہ. ان کا کہنا تھا کہ آپ جو ہے ہماری روزی پہ لات مارتے ہیں, اگر آپ وکیل لے لیں گے تو آپ کو تو فائدہ ہوگا کیونکہ آپ جج رہ چکے ہیں, آپ کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں نے تو کبھی کانٹیکٹ استعمال نہیں کیا. انہوں نے کہا نہ بھی ہو لیکن آپ کے نام سے, اور آپ کیونکہ چیف جسٹس یہاں رہ چکے ہیں, سپریم کورٹ میں جج رہ چکے ہیں, اس لیے اگر آپ کا نام ہوگا तो फायदा होगा, इसलिए हम वो मैं बिल्कुल उसमें से निकल गया, हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया बार एसोसिएशन से कि भाई हम सिर्फ एडवाइस देंगे और जहाँ वकील का होगा तो हम उसे रेफर कर देंगे बार एसोसिएशन को। तो ये हम पे एक किस्म की जिसे कहते हैं सेल्फ इम्पोज्ड पाबंदी हमने आयद कर ली है।
मगर मैं यहाँ पे नासिर साहब कहना चाहूँगी बड़े अदब के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसकी जो बारीकियाँ हैं और नज़ाकतें हैं मामले की वो आप ही समझ सकते हैं क्योंकि आप काम कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अगर पूरा सिस्टम इतना ही अच्छा होता, इतनी आसानी से वकील मिल जाता, इतनी आसानी से गरीब आदमी को मुफ्त की मशवरा मिल जाता, तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना आपके इसकी इस तरह के किसी सेंटर की। ये तो नहीं है बिल्कुल कतई तौर पे पाकिस्तान में, तो ये इतनी आम बात है इंसाफ का हुसूल, वो कहते हैं ना इतना देर से होता है कि उसका मिलना भी कभी कभी बेकार हो जाता है। जैसे अब ये आदमी है, इसके तीन ख़ानदान के लोग करीबी, वालिद साहब को मार दिया, चाचा को मार दिया, मामू को मार दिया, अब अपनी जान का ख़तरा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने डर के मारे बच्चों की फ़ोटो नहीं डाली। और मुझे सिर्फ ये कहानी नशर करने इसलिए मैंने ज़रूरी समझी और आप जैसे एक बहुत ही मोतबिर नाम को बीच में लाने की, और इन्होंने जो नाम दिया एडी ख्वाजा साहब का, तो मेरे ख्याल है उनकी ईमानदारी की और उनकी दयानत के चर्चे हमने काफ़ी सुने खबरों में भी, और आप शायद ज़ाती तौर पे भी जानते होंगे, तो कम अज़ कम इस शख्स के सर से खुद इसकी ज़िंदगी का ख़तरा टल जाएगा। क्योंकि अब एक इतनी मीडिया पर ये बात आने के बाद जो लोग इनके पीछे, उनको ये पता लग सकता है कि अगर कुछ हुआ तो उस पर ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई भी होगी। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि इनकी सारी उम्मीदें ना पुलिस के जो हैं आईजी साहब उन पे लगी हैं, तो क्या आपके लिए ज़ाती हैसियत में, आपने वहाँ तो कहा कि आपने बात मान ली उन लोगों की, लेकिन मैं आपसे बहुत ही अदब से दरख्वास्त करूँगी कि क्या आप इनकी कुछ सिफारिश कर सकते हैं ख्वाजा साहब से।
मैं देखे ना, मैं अब तो रिटायर हो चुका हूँ, अब तो मैं पहले जब मैं जज था जब तो मुझे बड़ी कहना चाहिए एक हलफ लिया हुआ था, अब तो जो कहता मैं कहता हूँ लिख के ले आओ, जिससे कहो मैं टेलीफोन करने को राजी हूँ सिवाय जज के। जज के अलावा अगर हो कोई हो, कोई आदमी हो जिसको कहे मैं उसके सामने टेलीफोन कर देता हूँ, मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की। तो ये अगर ये आते हैं हमारे पास, ना भी आए तो अगर बता दें जिस जगह भी होंगे हम अपना आदमी भेज देंगे, कोई हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती।
और ये खुद ही आएंगे, ये तो बेचारे, मैंने बहुत कम लोग इतने, मतलब अगर फेसबुक का आप इनका सफ़ा देखें और फिर इन्होंने जिस तरह से मुझे, असल में बताऊं ये बड़े कमाल की बात है सोशल मीडिया का जो कमाल है, असफर इमाम हमारे एक कुलीग हैं, उन्होंने ये कहानी ढूंढी और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे दिल पे बड़ा असर हुआ जब मैंने इस शख्स की कहानी पढ़ी, क्योंकि इसके चेहरे से डिप्रेशन टपक रहा है। तो फिर हमने इस कहानी को इन इन इनसे कॉन्टेक्ट किया, फिर आपकी, आप ही का नाम याद आया, और खुशी की बात यह कि आप, ये तो खुशी की बात नहीं आप रिटायर्ड हैं, लेकिन ये खुशी की बात है कि रिटायर्ड होने की वजह से आप इनकी सिफारिश कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप इनकी सिफारिश कर दीजिए ख्वाजा साहब से।
जज के अलावा जिससे कहेंगे मैं उनके सामने टेलीफोन,
ठीक है, तो किस दिन भेजें आपके पास, ये खुद आ जाएंगे कल भेज दें आपके पास,
कल भेज दें, ये उनसे कहें टेलीफोन कर लें, मेरा नंबर ले लें अगर वो है नंबर आपके पास, 03।
जी मैं ये नंबर दे सकती हूँ इनको, क्योंकि आपकी इजाजत के बगैर जाहिर है मैं ये नंबर नहीं दूँ,
मैं हर एक के पास मेरा नंबर है।
अच्छा अच्छा बस ठीक है,
0800-829-1191।
हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं उनको मिलाने की कि ये हमारे साथ आ जाएं बलोच साहब, ताकि ये इनका दिल तो बहुत ठहर जाएगा, ये आपकी सूरत देख लेंगे और आपकी बातें सुन लेंगे,
जिस वक्त है हम उनकी तसल्ली कर देंगे, अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो हमें टेलीफोन कर दें, हम किसी को भेज देंगे, वकील को भेज देंगे, या CPLC में अगर हुआ तो वहाँ भेज देंगे, अगर उनके इसकी कोई प्रॉब्लम हुई कोई, यानी अगर प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम हुई तो CPLC में बात कर लेंगे, वहाँ बहुत लोग हैं, हर एक जानता है, और हर एक मदद करने को तैयार है, वो चाहते हैं कोई अप्रोच करे, हम कोशिश करते हैं कि हम खुद अप्रोच कर लें, बाकी जो इदारे हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास कोई दरखास्त लेके आए, बताए तो हम, यहाँ बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है कम अज कम कराची में। तो
जस्टिस साहब मेरा तो यही तजर्बा है, क्योंकि इस कहानी के प्रोग्राम की वजह से मैंने बड़ी हौलनाक कहानियाँ भी सुनी और मैंने बहुत खुश गवार अंजाम भी देखा, क्योंकि जैसे आप हैं तो आप अकेले नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं वहाँ पे जो हर वक्त तैयार रहते हैं और खड़े हो जाते हैं, और उनका कोई मतलब उनका सिर्फ यही है एक मसला जो आपका हर ईमानदार आदमी का मसला होता है कि वो उस तरह से किसी पे दबाव नहीं डाल सकते, وہ ایک شریفانہ درخواست کر سکتے ہیں, اس کی میرٹ سمجھا سکتے ہیں کیس کا.
تو پابندی ہے کہ کسی جج کو ٹیلی فون نہیں کر,
بالکل بالکل نہیں, یہ تو خیر جائز بات ہے.
ریٹائرڈ ہو یا کوئی افسر ہو, منسٹر ہو, جس کو کہیں وہ اس کو میں ٹیلی فون کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے کوئی وہ نہیں ہے, اس میں پرابلم نہیں ہے کسی قسم.
ابھی ہمارے ہو سکتا ہے کئی کالرز بھی آپ سے بات کرنا چاہیں, اگر آپ تھوڑا سا ہمیں چند ایک منٹ کا وقفہ دیں, ہم اپنا ایک پرومو سنوا دیں اور اس کے بعد ہم اپنے کالرز کو بھی لیں گے. اور جیسا آپ سے میں کچھ بہت سی باتیں پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کا بڑا ہی مفید پروگرام ہے, اور سچی بات یہ کہ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا آسان ہے, یعنی ست تک کے دوسرے دن
تک. پبلسٹی کی, جیسے ہمارا ایک کال سینٹر ہے جسے ہم کہتے ہیں لیگل ایڈوائزری کال سینٹر, لیک ہے LACC, لیگل ایڈوائزری کال سینٹر 0800, میں نے بتایا تھا آپ کو نمبر.
اچھا ایک دفعہ پھر اگر آپ نمبر اپنا بتا دیں, 0800, اس کے بعد 7080608 06 0800 7080 06. ہمارے سننے والے نوٹ کر لیں, اور میں اس کو فیس بک پہ ڈال دوں گی آپ تمام لوگوں کے لیے جو کہ فائدہ حاصل کرنا چاہیں, اور مجھے پتا ہے ایسے بے شمار لوگ ہیں. اچھا تو جسٹر صاحب یہ ہم پرومو سن لیں, اس کے بعد کچھ سوالات آپ ہی کے سینٹر کے بارے میں. جی انجم, اگر پتے لکھوا دیں آپ ایک دفعہ پھر.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353, یعنی 1353, اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ, اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437, نئی دلی 110011, بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
تو سامعین, ایک بہت ہی محترم شخصیت ہمارے ساتھ ہیں, جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب. جسٹس صاحب, میں یہ آپ نے جیسا کہ سنا کہ کہانی کا پروگرام ہے, آپ نے تو خیر بڑی آرام سے کہہ دیا کہ نکال دیے گئے ہم 2000 میں یا ریٹائر کر دیے گئے, مگر ہم جانتے ہیں کہ ایک ایماندار جج کے پیچھے جو کہانی ہے وہ ایک ایسی کہانی ہوگی ہم میں سے بہت سو کے لیے وہ ایک سبق ہوگا. تو میرا یہ یقین ہے کہ ہم جو بھی ہوتے ہیں زندگی میں, ہم جو بھی بنتے ہیں, اس کے پیچھے ہمارے ماں باپ کی تربیت, ہمارا خاندان, ہم نے جو ویلیوز دیکھی ہوتی ہیں, ہمیں بچپن سے جو یقین دلایا گیا ہوتا ہے انسانیت پر اور سچائی پر, حق کے لیے آواز اٹھانے پر, تو یقیناً آپ کی تربیت ایسے ہی ہاتھوں میں ہوئی ہوگی. اگر آپ مطلب چاہیں تو برا نہ مانیں اگر آپ تھوڑا سا اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتانا کہ کیسے شروع ہوا آپ کا. ناصر صاحب جی, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ؟
جی, میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اس بات پہ بڑا یقین ہے کہ آپ نے جب 2000 میں انکار کر دیا حلف اٹھانے سے, اس کے پیچھے پوری ایک اقدار کی تاریخ ہے. آپ نے اپنے گھر میں کیا سیکھا, آپ کے والدین نے کیا بتایا, کن استادوں کے ساتھ آپ رہے, اور قانون میں کون آپ کے ساتھ ہی رہے, جن کی زندگی آپ کے لیے سبق تھی. تو تھوڑا سا اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں جو کچھ آپ بتانا چاہیں ہمیں.
دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ مظفر نگر سے ہے. مظفر نگر آج کل ڈسٹرکٹ ہو گیا ہے, اس زمانے میں وہ ڈسٹرکٹ نہیں تھا, سہارنپور ڈسٹرکٹ تھا,
یو پی میں
قصبہ ہوتا تھا. اب آج کل وہ مظفر نگر ڈسٹرکٹ ہے. دہلی سے میرا خیال ہے کوئی 50-60 میل دور ہے.
اچھا.
اور والد صاحب جو تھے وہ انڈیا اور اکاؤنٹ سروس, آڈٹ اور اکاؤنٹ سروس میں کام کرتے تھے, اور یہ ان کے دو آدمیوں کے نام لوں گے ان کے ساتھی تھے, ایک غلام محمد جو گورنر جنرل تھے وہ ان کے پسپیلو تھے پہلی دوسری جماعت میں, اور ایک عمر حیات ملک صاحب جو اسلامیہ کالج پشاور اور اسلامیہ یونیورسٹی پھر بعد میں امبیسڈرز رہے ہیں انڈونیشیا میں, جاپان میں, جرمنی میں, بہت بڑا نام ہے ان کا عمر حیات ملک صاحب. یہ تین لوگ تھے ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے, تو یہ اس زمانے کی بات ہے. اور والد صاحب بتاتے تھے وہ ہمیشہ اسکالرشپ ہولڈر تھے, وہ ان کی دو بہنیں تھیں, تو وہ بتاتے تھے کہ مجھے اسکالرشپ 5 روپے ملتا تھا اور اس 5 روپے سے وہ اپنا خرچ بھی پورا کرتے تھے اور دونوں بہنوں کا بھی, کیونکہ والد جو ہمارے دادا تھے وہ بہت غریب تھے, پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا, اس لیے وہ 5 روپے میں, اب آپ سمجھ لیجیے آج کل کے حساب سے اگر سوچا جائے کہ 5 روپے میں وہ اپنا, اپنے دو بہنوں کا اور سب پورے خاندان کا بوجھ جو تھا وہ اٹھایا جاتا تھا. تو اب آپ یہ انفلیشن کی جو بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں 5 روپے میں ہوتا تھا, اور میرا خیال ہے اس زمانے میں آپ کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی کم ہوتی تھیں. آج کل تو بہت چیز چاہیے نا, ٹی وی چاہیے, موٹر چاہیے اور آپ کو ٹی وی چاہیے اور آپ کو ہر قسم کی سہولیت چاہیے. اس زمانے میں تو کچھ نہیں چاہیے تھا, بس یہ ہے کہ روٹی مل جائے, گھر ہو چھوٹا سا, بچوں کو اچھی زندگی مل جائے, ان کی تعلیم پوری ہو جائے, اگر کوئی بیمار ہو تو کم از کم کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی اسپتال ہو جہاں لے جائیں.
جی
تو آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے 5 روپے سے شروع کیا تھا اسکالرشپ سے, جس میں انہوں نے اپنی زندگی بنائی اور اپنی دو بہنوں کی زندگی بنائی.
جی
اور پھر والد صاحب بعد میں پھر یہ انڈین آڈٹ اکاؤنٹ سروس میں میرا خیال ہے 1st یا 2nd آئے تھے, اس کے بعد یہ نوکری ملی ان کو, اور اس کے بعد سے پھر یہ گورنمنٹ آف انڈیا میں نوکر رہے. پھر اس کے بعد قائد اعظم کے ایک قسم کے ساتھی تو میں نہیں کہوں گا بلکہ ان کے ایک سپورٹر اور الائی رہے بہت عرصے تک.
اچھا.
اور قائد اعظم کے کہنے پہ انہوں نے پھر یہ اسٹیٹ بینک کا وہ قائد, یہ والد صاحب جو تھے پارٹیشن کے وقت انڈیا میں تھے, ہم سب لوگ انڈیا میں تھے. اب آپ دیکھیے اور لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہوتا, بڑے بڑے لیڈران جو ہمارے ہیں پولیٹیشنز ہیں ان کو اندازہ نہیں تھا, لیکن والد صاحب کو 1946 میں انہوں نے پوری ہماری فیملی کو لاہور بھیج دیا.
اچھا
دیکھیے یہ سوچنے والی بات ہے کہ اور لوگوں نے نہیں سوچا کہ بھائی یہ ہوگا, یعنی 1940 میں اندازہ ہو گیا تھا, پاکستان ریزولوشن ہو گیا تھا, کچھ نہ کچھ ہوگا. اس کے بعد 1945 میں وہ تقریر تھی قائد اعظم کی, اس کے بعد یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ بھی پارٹیشن ہوگا, لیکن کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ لاکھوں ملینز جو لوگ ہیں وہ قتل ہوں گے اور کیا کیا زیادتیاں ہوں گی, کتنی مائیگریشن ہوگی. لیکن ایسا لگتا ہے کہ والد صاحب کو اندازہ تھا.
جی.
اس لیے ہم لوگ جو ساری عمر دہلی اور یو پی میں رہے ہیں, اور گرمیوں میں والد صاحب کیونکہ گورنمنٹ سروس میں, ہم شملہ چلے جاتے تھے.
اچھا.
تو وہ سب کے سب جو ہیں ہم 1946 میں پوری فیملی کو انہوں نے لاہور بھیج دیا. لاہور میں ایک دوست تھے والد صاحب کے جن کا نام غلام محمد تھا, آپ نے نام سنا ہوگا, ان کے ساتھیوں میں سے تھے. ان کا گھر خالی آدھا پڑا ہوا تھا لاہور کینٹونمنٹ میں.
اچھا.
اس میں ہم آدھے گھر میں رہتے رہے, اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ حالات ہوں گے. یعنی میں کہتا ہوں یہ چند لوگ تھے جن کو اندازہ تھا کہ کیا ہو سکتا. یعنی آپ سوچیے اتنا سیٹلڈ ہیں, وہاں پراپرٹی ہے, مکان ہے,
اتنی اچھی جاب ہے, سب سے بڑی بات یہ اتنی باعزت عہدے پر فائر
ہے. ہارکورٹ بٹر ہائی اسکول کا نام سب نے سنا ہے, وہ دہلی میں بھی تھا, شملے میں بھی تھا. اب دیکھیے انگریزوں نے اتنا اچھا انتظام کیا, ٹھیک ہے انہوں نے ہم پہ حکومت کی, لیکن جو اچھے کام کیے اسے تو ہمیں سراہنا چاہیے. کہ جتنے گورنمنٹ کے سروینٹس تھے وہ سارے انگریز جو تھے وہ گرمیاں یہاں سہ نہیں سکتے تھے, اس لیے 4 مہینے ہم سب لوگ شملے چلے جاتے تھے.
اچھا.
شملے جو چاہتے تھے تو بچوں کے تعلیم کا کیا ہوگا, تو ہارکورٹ بٹلر ہائی اسکول جو دہلی میں تھا اس کی برانچ تھی وہاں پہ شملے میں, تو ہم لوگ جہاں تک پڑھتے تھے وہاں انسٹرکشن چلی جاتی تھی کہ یہ تیسری جماعت کے لوگ آ رہے ہیں, چوتھی کے آ رہے ہیں, پانچویں, انہوں نے یہاں یہاں تک پڑھا ہوا ہے. اور جب وہاں جا کے ہم جوائن کرتے تھے, ہفتے دو ہفتے کا جو بریک ملتا تھا وہاں جوائن کرنے کے لیے, تو وہاں اسی نقطے سے ہماری پڑھائی دوبارہ شروع ہو جاتی تھی.
اچھا.
اور وہاں 4 مہینے رہتے تھے, اور جب گرمیاں ختم ہوتی تھی تو پھر ہم واپس آ کے کراچی میں, یہ وہ دہلی میں آ کے. یہاں ایسا نہیں سوچا جاتا, یہاں پہ تو یہ ہے کہ بس پڑھتے رہو پڑھتے رہو, اب کوئی تعلیم کے سلسلے میں کوئی फैसिलिटीज होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है यहाँ खेलने के लिए, रिक्रिएशन के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है।
खासतौर पर आप जिस शहर में, वहाँ तो खेल के मैदान, अब मैं कभी जाती हूँ तो मुझे तो सिर्फ शॉपिंग सेंटर, खाने की दुकानें, बस कुछ भी नहीं दिखता कराची में।
ये अब मैं इनको ब्लेम नहीं करता, हर एक पैसे की है ना फिक्र, प्रॉब्लम होती है कि भाई आप अच्छा सा एक घर बना ले बड़ा, ये सोचता है आदमी मैं 2000 गज पे घर क्यों बनाऊं, मैं 200 पे बनाऊं, 1800 पे मैं उसको उसमें दुकानें बना लूं, उसमें कोई प्लाजा बना लूं, मैं उसमें कोई और चीज कर लूं ताकि मेरे पास पैसे हों। पता नहीं पैसे की लत है यहाँ। मेरा ख्याल है एक तो सोशल सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम तो है लेकिन जैसे इंग्लिस्तान में मैं रहा हूँ कि एक आदमी जब रिटायर भी हो जाता है तो उसे मालूम है कि मुझे वो मरने नहीं देंगे। मेरी सोशल सिक्योरिटी, अगर मैंने 30 साल 40 साल काम किया है तो मुझे मुनासिब पैसे मिलते रहेंगे। हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ पे, उनको रहने को मकान भी मिल जाता है, उनको पैसे भी मिलते हैं, तो हमारे पास सोशल सिक्योरिटी सिस्टम तो है लेकिन वो एक तो
उस तरह से नहीं है जैसे अमेरिका में भी, यूरोप के मुकाबले का नहीं है। गो कि यहाँ पे मेडिकल है और पैसे भी मिलते हैं, लेकिन ये कि यूरोप में तो बड़े कमाल का है जो उनका सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम है, छुट्टियों के लिहाज से भी और सहूलत। तो अच्छा, तो फिर उसके बाद आप बताइए, मैं एक तो यहाँ इमेजिन कर सकती हूँ कि ऑडिट में और अकाउंटिंग में जो शख्स रहता है उसके लिए ईमानदार रहना कितना दुश्वार होता है, जैसे कि जज के लिए ईमानदार, क्योंकि उस पर बड़े प्रेशर्स होते हैं। तो आपके वाले जाहिर है उन प्रेशर के सामने हमेशा खड़े रहे होंगे, तो आप उसके आगे हमें सुनाइए कहानी
अपनी। प्रेशर तो ऐसा होता है लेकिन मेरा ख्याल है उस जमाने में इनका ग्रुप बहुत अच्छा था। अच्छा। ये थे उमर मलिक साहब थे, और आप देखिए कि तबीयतें अलग अलग थी। गुलाम मोहम्मद का नाम आपने सुना होगा, वो भी वाले साहब के ग्रुप में थे। अब गुलाम साहब के अपने अपने लाइफ स्टाइल था,
गवर्नर जो थे,
जी गवर्नर जनरल जो थे,
जी
उनका अलग स्टाइल था, वो रंगीन मिजाज थे। वालिद साहब बड़ा खुश मिजाज, बहुत हर वक्त पढ़ने पढ़ाने से लिखाने से काम करने से उन्हें फिक्र होता था और कुछ नहीं था। तो ये उसके बाद जैसे मैंने अर्ज किया कि उनको जब स्कॉलरशिप मिला फर्स्ट आए थे पूरे उसमें, ये एक बहुत ही बुरी सी बात है लेकिन मैं बता दूँ, उन्होंने वालिद साहब ने बताया था कि ये एक दफ़ा लेट आए या कुछ सवाल पूछा है, उनके प्राइमरी स्कूल में थे तो मास्टर ने उनसे कह दिया कि इस बेंच पे खड़े हो जाओ। आजकल तो ये करेंगे तो मेरा ख्याल हंगामा हो जाएगा, लेकिन मैं जब स्कूल में था जब हमें भी बेंच पे खड़ा कर दिया जाता था या कभी कोने में, आप कब बैठे कोने में खड़ा करके कहा कि मुंह जो है वो दीवार की तरफ कर लो और या बगा बना दिया। ये मेरा ख्याल है आजकल हो तो या ह्यूमन राइट्स वाले, या मैं खुद आऊंगा उनकी तरफ से रिट फाइल करूंगा। लेकिन
अभी भी बहुत से स्कूल में करते हैं ऐसा, पाकिस्तान में गाँव वगैरह में तो कई बच्चे जो है बहुत जख्मी भी हो गए।
नेचर तो नहीं बदल सकती ना।
जी
कुत्ते की दुम कहा जाता है, आप जो मुझ कर लें उस पर इस्तरी कर दें वो तो टेढ़ी रहेगी। तो इसी तरह ये भी है, कोने में हमें खड़ा कर देते थे, अब सारा सारा दिन आप कोने में खड़े हुए हैं, या आपको वो मुर्गा बना दिया कान पकड़ के नीचे बिठा दिया। ये आजकल कराएं तो मेरा ख्याल है ह्यूमन राइट्स वाले आ जाए, मैं ही आ जाऊंगा सामने कि भाई क्या जुल्म हो रहा है।
सही।
लेकिन ये मैं बता दूं कि हमें जिस तरह पहाड़े जिसको कहते हैं टेबल्स, जैसे दो का पहाड़ा तीन का पहाड़ा, आजकल अगर पूछे तो किसी को नहीं आते, हमें 16 तक के तो सबको आते,
20 तक के भी लोगों को याद थे,
16 तक के और उसके बाद 18 तक आगे। अच्छा उसके बाद फिर अगर आपको ताज्जुब होगा, शायद आपने नहीं सुना होगा, एक डेढ़ का पहाड़ा होता था, एक पौने दो का पहाड़ा, एक ढाई का पहाड़ा, ढाई का पहाड़ा था ढोंचा,
आपको पता है वो?
जी हाँ, ढोंचा एकम ढोंचा, ढोंचा यानी पांच, ढोंचा या 7.5, ये भी होते।
ढोंचा क्या होता है?
एक ढोंचा है ढाई,
अच्छा अच्छा,
ढाई का पहाड़ा, डेढ़ का पहाड़ा, पौने दो का पहाड़ा, सवा का पहाड़ा, ताकि इससे, क्योंकि देखिए कंप्यूटर तो होते नहीं थे आजकल तो। अब मैं गया कुछ अरसे, काफी अरसा हुआ मैं लंदन गया, मेरी बीवी भी साथ थी, हमने कालीन खरीदा।
अच्छा।
अब हमने कालीन पे हमने बताया उसको कि देखिए हमारा कमरा जो है वो है कोई 15x12 फुट का, तो हमें कालीन चाहिए, वो इतने पाउंड गज का था। तो मैंने कहा आप बता दें कितना होगा। वो बेचारा कंप्यूटर लेके बैठ गया, कंप्यूटर नहीं था लेकिन वो एक कैलकुलेटर लेके बैठ गया।
हाँ।
वो ये नहीं पता चला सका और कम से कम आधा घंटा लग गया, और उसने जनाब इतनी सारी उसमें गई हजारों लाखों पाउंड में बना दिया। मैंने कहा भाई तो पागल हो, ये इतना आसान है। और एक और हमारे रिश्तेदार थे, वो उनका इंतकाल हो गया, इंजीनियर है, वो कह रहे थे कि मैं अमरीका में था तो हम लेके गए, हमें कोई پلاٹ خریدنا تھا کمپنی کو, تو جب پلاٹ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ پلاٹ پتہ نہیں کتنا اس کو ناپنا چاہیے, تو میں نے کہا بھائی اٹ ول بی اباؤٹ 1 acre, اٹ ول بی اباؤٹ 200 by 300, ہاؤ کین یو سے دس؟ کہنے بھائی دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے, کہنے کیسے ہوتا ہے لوگ پاگل ہو. پھر انہوں نے منگایا یا میجر کیا, میجر کیا تو انہوں نے شاید 1000 گز گیا تھا, تو 1050 فٹ نکلا. تو کہنا بھائی تم تو بالکل ہے تمہارا, یعنی اندازہ
یہ داد کبھی پاکستان میں نہیں ملی ہوگی انہیں.
نہیں اس لیے کہ وہاں جو ہوتا ہے, لندن میں پڑھا ہوں اور امریکہ میں اور یورپ میں, وہاں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو شروع سے کیلکولیٹر اور کمپیوٹر پہ لگا دیا جاتا ہے. یہ میں پہاڑے سکھائے جاتے تھے, لبے سکھائی جاتی تھی, تختی پہ لکھنا سکھایا جاتا تھا, اور یہ جو چار لائنوں والی انگریزی ہوتی ہے جس میں چار لائنیں ہوتی ہیں, اس انگریزی وہ اس کی وجہ سے اتنی ٹریننگ ہو جاتی تھی کہ ساری عمر کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوئی. اور جب میں لندن گیا ہوں تو ان کو تعجب ہوتا تھا کہ بھئی آپ لوگ یہ جو انڈیا پاکستان سے آتے ہیں یہ انگریزی کیسے بول لیتے ہیں. عرب سے جتنے آتے ہیں, سعودی عرب سے آتے ہیں, افریقہ سے آتے ہیں, ساؤتھ امریکہ سے, وہ تو انگریزی بول ہی نہیں سکتے, آپ لوگ کیسے بولتے ہیں؟ پھر ہم نے کہا جی ہمیں ابھی پہلی جماعت سے انگریزی پڑھائی جاتی ہے, یہ ہمیں فائدہ ہے.
بالکل.
اور پھر ہمیں پہاڑے سکھائے جاتے ہیں, ہر ایک کو 16 تک کے تو سب کو یاد ہے, 18 تک کے بھی کئی لوگوں کو یاد ہے, اور وہ اس سے اتنی آسانی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کپڑا لینا ہے, یہ فلانا لینا ہے, یہ قالین لینا ہے, آپ ایک سیکنڈ میں دماغ میں مینٹل میتھ کر کے بتا سکتے ہیں.
اور وہ دوسرا کر جسٹس صاحب, یہ آپ کی باتیں سن کے سوچ رہی تھی, اتنی اچھی آپ باتیں کرتے ہیں کہ میں نے, یہ تو میں نہیں کہوں گی میں نے آپ کو غلط پروگرام میں بلایا, کیونکہ یہ پروگرام تو میرے دل سے بہت قریب ہے. میرا بس دل چاہتا ہے اس میں آپ جیسے لوگ, جو کہ ساری زندگی جنہوں نے ایمانداری سے حق کی خاطر گزاری اور وہ آ کے کچھ لوگوں کے لیے کریں. لیکن میرا ایک اور پروگرام ہوتا ہے کچھ تو کہیے کے نام سے, بس اس میں آپ سے تو کہنے کی دیر ہے, کچھ تو کہیے, اور پھر اتنی ہمیں اچھی باتیں سننے کو ملیں گی. تو میں آپ سے ابھی یہیں اسی پروگرام میں درخواست کرتی ہوں کہ وہ پروگرام میرا سیٹرڈے کو ہوتا ہے, آپ تشریف لائیے اس پروگرام میں, اور اس میں آپ, ہم بہت سی آپ سے اچھی اچھی باتیں سنیں گے. اچھا, ہمارا سلسلہ منقطع ہو گیا جسٹس صاحب سے, لیکن ان کو ہم دوبارہ ملاتے ہیں. ہمارے پاس ایک اور اچھی سی کہانی ہے, بہت ایک بہادر نوجوان ہے, اسد اللہ ان کا نام ہے مردان میں, ان کا ذکر ہوا تھا پچھلے پروگراموں میں جب وائس آف مردان کے والنٹیئرز ہمارے ساتھ آئے تھے اور بات کر رہے تھے. تو چلیے اسد کی کہانی. اسد, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اسد, اچھا چلیے انجم, آپ اسد کی کہانی سنائیے, ہم اسد کی کہانی سنتے ہیں, ان کا ویڈیو بھی دیکھتے ہیں ساتھ میں, اور اتنے ہم انتظار کرتے ہیں ہماری جسٹس ناصر زاہد اسلم صاحب سے رابطہ ہو جائے. جی انجم.
اسد بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرا نام اسد اللہ ہے اور میرا تعلق مردان شہر سے ہے, اور میرا جو ڈسیبلٹی ہے وہ ہے پولیو, اور بچپن میں مجھے پولیو ہوا تھا, اور اسی طرح اسکول میں داخل ہو گیا تھا. وجہ یہ تھی کہ میرے آنے جانے کی کوئی مطلب اس طرح کوئی وہ نہیں تھا, کوئی طریقہ کار اس طرح نہیں تھا کہ میں خود اسکول جاؤں اور واپس آؤں. تو اسی طرح پھر میرے فیملی جو ہے, میرے بھائیوں نے میرے ساتھ بہت, وہ مجھے سائیکل پہ لے کے جاتے تھے اور سائیکل سے پھر واپس گھر لے کے آتے تھے. اسی طرح 5 کلاس تک میں پہنچا, تو اسی دوران مجھے ایک بندے نے بتایا کہ اسی طرح ایبٹ آباد میں ایک اسپورٹس فیسٹیول ہوتا ہے, وہاں پہ ایک اسپورٹس میلہ لگتا ہے جہاں پہ پورے پاکستان سے پرسن وتھ ڈسیبل آتے ہیں, اور وہاں پہ مختلف گیمس کھیلتے ہیں, اور مطلب وہاں پہ اس کی پورا ٹورنامنٹ آرگنائز ہوتا ہے, پورا ایک میلہ لگا رہتا ہے. تو آپ بھی اسی طرح کریں, اس سال آپ ہمارے ساتھ ایبٹ آباد چلے, وہاں پہ ہم رجسٹریشن ہم نے کیا ہوا ہے, تو آپ وہاں پہ ہمارے ساتھ جائے اور وہاں پہ دیکھے لوگ کیا کرتے ہیں پرسن وتھ ڈسیبل. پھر میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے ان شاء اللہ, ہم میں آپ کے ساتھ چلا جاتا ہوں. تو پھر جب جولائی میں اس کا ٹورنامنٹ بن گیا ایبٹ آباد کا, پھر میں وہاں پہ چلے گئے. 2003 کی یہ بات ہے, تو میرا فرسٹ ایئر کی ٹور بنا تھا 2003 میں ایبٹ آباد کا, تو وہاں پہ میں چلا گیا. پھر وہاں پہ میں نے دیکھا کہ پورے پاکستان سے پرسن وتھ ڈسیبل آئے ہوئے تھے اور سب گیم کھیل رہے تھے, کوئی ٹیبل ٹینس, کوئی بیڈمنٹن, کوئی ویل چیئر ریس, کوئی ویل چیئر کرکٹ, اسٹینڈنگ کرکٹ, اور سب بہت اسپورٹس ایسے, مطلب بہت سارے مقابلے تھے جو وہاں پہ یہ میلہ سجا ہوا تھا. تو اس میں میں نے پارٹیسپیشن کی, تو پارٹیسپیشن میں نے تو 6 گیموں میں پارٹیسپیشن کی, لیکن ایک گیم میں میں نے کوئی گیم نہیں جیتا, لیکن میں نے ضرور اس میں پارٹیسپیشن میں نے کر دی. کیونکہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ اسی طرح بھی کوئی ایونٹ ہو رہا ہے اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہو رہا تھا کہ مطلب مختلف شہروں سے لوگ آئے ہوئے تھے, مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہوئے تھے, مختلف زبان بولنے والے لوگ آئے تھے. تو وہاں سے جب میں نے دیکھا, وہاں پہ لوگوں کو دیکھا, اس کے اچیومنٹ کو دیکھا, تو اس پر وہ ڈسیبلٹی کے باوجود بھی اتنا مطلب وہ اسٹرگل کر رہے تھے, تو میں نے وہاں سے ایک سوچ کی کہ یہ لوگ اگر کر سکتے تو تم کیوں نہیں کر سکتے. تو پھر جب وہاں سے میں نے واپسی کی ہے, واپسی کی, تو وہاں سے اسی سال میں نے ورزش کرنا شروع کر دیا, اپنا جم جانا شروع کر دیا, کرکٹ بھی شروع کر دیا, اس طرح اور بھی مختلف گیم تھے جو وہاں سے میں نے اسٹارٹ لے لیا. پھر جب 2004 کی گیم ہوئی تو پھر اس میں میں نے پارٹیسپیشن کیا, پھر وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا 2004 سے جب پارٹیسپیشن کی, تو اس میں میں نے بہت سارے جو 6 گیم تھے اس میں ہر گیم میں میں نے میڈل جیت لیا, اور ہر گیم میں پھر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آیا. پھر ایسی طرح یہ سلسلہ شروع ہوتا گیا. پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اب ایک اسد مردان سے کیوں نہ آپ ایک مشن اور بھی شروع کر دو کہ مردان میں جتنے پرسن بھی ڈسیبل ہے اس کو ڈھونڈو اور وہاں سے مطلب اس کو بھی ایفٹ آباد لے کے چلو, اور وہ بھی وہاں پہ دیکھے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے اور پرسن بھی ڈسیبل کس طرح کھیلتے ہیں ایک گیم میں, اور دوسرے لڑکوں سے ملاقات مطلب وہ زندگی کا ایک ایکسپیرینس ہو جاتا ہے اس میں.
تو زاہد صاحب آپ کا فون کٹ گیا تھا بیچ میں. اچھا آپ کے نام کے 3 حصے ہیں, ویسے آپ کو کیا کہا جاتا ہے جسٹس صاحب کے علاوہ؟ زاہد صاحب, ناصر صاحب, اسلم صاحب. جسٹس صاحب
وہ یہ تھا کہ ہمارے والد صاحب نے جو نام رکھے
جی
وہ دو نام تھے, جیسے بڑے بھائی کا مرحوم کا نام تھا ساجد اکرم, دوسرے جو بھائی تھے ان کا نام تھا آصف محمود, میرا نام تھا ناصر اسلم. یہی رہا, میں میٹرک تک رہا, بی اے تک رہا. اس کے بعد جب لندن جانے لگے تو جب وہ بھرنے لگے فارم وغیرہ, تو انہوں نے کہا جی سر نیم ہونا ضروری ہے
جی.
تو اب سوال یہ تھا کہ والد صاحب کا نام تو زاہد حسین تھا, تو اب یا ناصر اسلم حسین ہوتا یا ناصر حسین تو ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ ناصر اسلم, تو پھر وہ سب نے کہا کہ بھی ناصر اسلم زاہد رکھ لو. تو اس طرح یہ نام لندن جاتے
تربیت دے دی آپ کو زاہد بننے کی, زاہد رہنے کی, اور آپ نے جو پیشہ اختیار کیا اس میں بہت ضرورت ہے کہ آپ یہ ایسے نکلیں بعد میں. اچھا زاہد صاحب, آپ نے یہ دیکھا ہمارا یہ جو کہانی سنی تھی آپ نے, اسد اللہ جو سنا رہے تھے, ان کی کہانی سے یہ ایک معذور نوجوان ہے اور بہت زبردست کھلاڑی ہیں, اور سارے جتنے بھی ہوتے ہیں مقابلے اسپیشل پرسنس کے اس میں یہ گولڈ میڈل اور میڈلز جیت کر آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, تھوڑی سی ان سے بات کرتے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ کو میری اسد؟ اچھا اسد, ہمارے ساتھ ایک ایسی ہنسی ہے بہت محترم, میں یہ دل سے کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ہیں ایسے لوگ جو ہیں یہ قانون کے نفاذ کے لیے سبق بھی دیتے ہیں اور ہمیں ویلیوز بھی دیتے ہیں. تو میں مجھے ایسا لگتا ہے جو کہانیاں مجھے ملتی ہیں کہ پاکستان میں قوانین بہت سے موجود ہیں کہ معذور افراد کا کوٹا ہے, معذور افراد کو سہولتیں دی جائیں گی. آپ جسٹس صاحب سے پوچھ سکتے ہیں یہ بات کہ ان پہ عمل کیوں نہیں ہوتا, کیا آپ کے خیال میں عمل ہو رہا ہے ان پہ جو قوانین ہیں یا نہیں ہو رہا؟ اسد میں آپ سے پوچھ رہی ہوں.
جی جی, بہت اچھا سوال آپ نے کیا, بہت زبردست. ہمارے لیے قوانین بہت زیادہ بنے ہیں لیکن آج کل کوئی امپلیمنٹیشن اس پہ نہیں ہوا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پوسٹ کے علاوہ میرا ایک مطلب یہ بھی سٹیٹ ہوتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ اور پنجاب سندھ بلوچستان سے لوگ اکٹھا کر کے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہم نے بہت سارے مطلب بھوک ہڑتال بھی کیے اور مختلف مردان میں بھی کیے. اسی طرح میرے جو جتنے دوست تھے پورے پاکستان کے اندر پرسن ڈسیبل میرے جو دوست بنے, ہمارے نیٹ ورک بھی ہیں, ہم مطلب ساتھ میں کام کرتے ہیں. پاکستان میں اگر کوئی کام ہو تو پورے پاکستان میں اس سے امپلیمنٹیشن ہو. تو یہ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا کہ 2% کا کوٹا ہے, کیونکہ وہ کہنے میں 2% کوٹا ہے لیکن اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے.
تو جسٹس صاحب ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے اس قانون پہ عمل کروایا جائے؟ جسٹس صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ قانون تو ہے موجود, پوری اچھی اچھی باتیں, جیسے عورتوں کے حقوق کے لیے بھی قانون موجود ہیں. آپ کا مجھے پتہ ہے کہ آپ کا ادارہ بہت کام کر رہا ہے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے, تو ان معذور افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جسٹس صاحب کا فون, اصل میں ہم ان کو فون پہ لے لیتے ہیں, یہ اسکائپ کی وجہ سے میرے خیال ان کا سلسلہ بار بار منقطع ہو رہا ہے. اچھا اسد, آپ نے اور کچھ نوجوانوں کو تیار کیا کھلاڑیوں کو جس طرح سے آپ حصہ لے رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی حصہ لیں؟
بالکل ماشاءاللہ سے اب جو میں نے جو جس ٹیم کو وہ تیار کیا وہ میرے لیے بہت فخر کی بات, میں اس لیے فخر کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے سے بھی آگے ماشاءاللہ سے نکل گئے. اب 2014 کا جو نیشنل پیرا اولمپک ہوا تھا اس میں ایک ریکارڈ بن گیا کہ میرے جتنے بھی ایتھلیٹکس تھے اس میں 7 گولڈ میڈل میں ایتھلیٹکس میں.
تو نام تو بتائیے, اچھا ہے ان کا نام تو بتانا چاہیے ہمیں, ان کا سب کا نام بتائیے.
نام ہے جی فاضلی محمد, اس نے 200 میٹر میں جو ہے وہ گولڈ لیا, اور میں نے 200 میں جو ہے وہ گولڈ لیا, اور ولی اللہ نے جو ہے وہ بھی اس نے 200 میں گولڈ لیا, اور اس کے علاوہ اکرام نام ہے اس نے 400 میں جو ہے وہ گولڈ لیا, اس کے علاوہ دوسرا ہے عظمت حسین اس نے 800 میں جو ہے اس نے گولڈ میڈل لیا, اور اس کے ساتھ پھر سیکنڈ پوزیشن جو ہے امتیاز اس کا نام ہے اس میں 200 میں اس نے جو ہے.
بڑی خوشی کی بات ہے. تو کیا کبھی آپ لوگوں کو باہر جانے کا ملک سے موقع ملا؟
بالکل, مجھے میرے دوستوں کو تو خیر بہت کم ملا, لیکن مجھے موقع ملا اور میں نے تقریباً 3 ممالک میں وزٹ کیا. ایک دبئی میں گیا ہوں ٹریننگ کے لیے, اسپیشلی ڈسیبل جو ایک ٹریننگ ہوتی ہے ہماری اس کے لیے. اس کے علاوہ کوریا میں گیا ہوں, تاجکستان گیا ہوں, افغانستان, اور اس کے علاوہ نیپال گیا تھا T20 جو پاکستان میں جس کا بنیاد پائنر جو ٹیم ہے پاکستان ویل چیئر کرکٹ ٹیم.
اچھا, تو آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو پولیو ہوا تھا, میرا خیال ہے کہ کیونکہ صوبہ سرحد میں بچوں کو پولیو پلانے سے روکنے کے واقعات بھی بہت سے ہوئے ہیں, اور نہ صرف صوبہ سرحد میں, سندھ میں اور بلوچستان ہر جگہ ایسے واقعات ہوئے ہیں, تو آپ ہمیں بتائیے کہ ایک اپیل کیجئے لوگوں سے کہ پولیو کے قطرے پلانے چاہیے.
بالکل جی, ہم نے بلکہ میں نے کیا بھی تھا, کم سے کم میں نے 50 جو وینچر یوزر ہے پولیو کے وینچر یوزر وہ ہم نکلے ہوئے تھے پولیو کے. ایک کمپین ہم نے چلائی تھی, ایک ہم نے واک رکھا تھا تقریباً وہ 500 میٹر کا وہ ہم نے واک رکھا تھا, اس میں عام لوکل لوگ بھی تھے جس میں میں ایک نام چاہوں گا مردانوال خلق جو آرگنائزیشن ہے اس سے بہت ہمارے جو اس میں میں ایک ایگزیکٹو ممبر بھی ہوں, اور اس کے ساتھ مطلب وہ لوگ تھے اور بھی ایسے اسٹوڈنٹ تھے مختلف ہاسپٹل کے ڈاکٹرز تھے, اس کے ساتھ مل کے ہم نے ایک واک کیا تھا اویئرنیس کے واک کہ یہ جو ہمارے یہاں پہ وہ ہے جو پولیو نہیں.
اچھا اسد, ہمارا دوبارہ رابطہ ہو گیا ہے جسٹس صاحب سے, تو وہ سوال کا جو جواب تھا کیونکہ وقت کم ہے وہ اہم سوال ہے. جسٹس صاحب, کیا معذوروں کے حقوق کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے, جہاں تک قانون ہے اس میں ہر جگہ لکھا ہے, کئی جگہ 1% ہے, کسی جگہ 2% ہے, جتنے معذور لوگ ہیں ان کے لیے فکسڈ ہوتی ہے سیٹس. اگر اس سیٹس میں زیادہ لوگ ہوں تو پھر میرٹ دیکھا جاتا ہے.
اچھا,
ان کو اگر جیسی اگر کوئی جگہ نکلے یا انہیں پتہ چلے کہ یہاں جگہ ہے تو یا تو وہ اپلائی کریں یا مجھے ٹیلی فون کر لیں, ہم کسی آدمی کو بھیج دیں گے, ہم ان کا کیس ٹیک اپ کر لیں گے, ان کی طرف سے پٹیشن فائل کر دیں گے, محتسب کے پاس چلے جائیں گے, ورنہ یہ خود محتسب کے پاس چلے جائیں تو وہ خود کرے گا. سندھ کا محتسب ہے اگر سندھ گورنمنٹ سے تعلق رکھتا ہے, اگر فیڈرل گورنمنٹ سے رکھتا ہے تو فیڈرل محتسب کا بھی دفتر ہے, اور بہت اچھے لوگ ہیں وہاں پہ, وہ فوراً اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پتا نہیں ہوتا, پتا ہوتا بھی ہے تو انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس طرح ان کہاں جائیں, کس سے ملے. ہمارا ادارہ ایسا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے ٹیلی فون دیا تھا 0800-708-06 جو ہے, اس پہ ٹیلی فون کریں, اگر 3 سے 7 بجے تک کریں گے کسی ویک ڈے پہ تو کوئی نہ کوئی اٹھائے گا.
وہ کال 0800 پہلے 0000 یہ ہمارے ٹول فری نمبر بھی ہے. اچھا, تو پتہ نہیں آپ نے اس وقت ذرا وعدہ نہیں کیا تھا, تو اب آپ آ رہے ہیں ہمارے پروگرام کچھ تو کہیے میں جسٹس صاحب, اور پھر اس میں صرف ہم آپ سے آپ کی باتیں کریں گے آپ کی زندگی
کے. اسی پہ ٹی وی پہ اس پہ
جی یہ ریڈیو کا ہمارا پروگرام ہے, ہر ہفتے کو ہوتا ہے اور پاکستان میں رات کے 10 بجے.
جی ہاں, جب آپ کہیں میں تو بیکار آدمی ہوں, ریٹائر ہوں, اس لیے
یہ آپ نہیں کہیے گا بیکار آدمی ہے, اور آپ کے کارآمد ہونے کا ثبوت تو ابھی جب ہمارے نبی بخش بلوچ جائیں گے اور آپ ان کا کام بھی کروا دیں گے, ایسے تو آپ کے ہزاروں کام کرواتے ہوں گے. آپ مجھے معلوم ہے
جس دن آنا ہو اسے ایک دن پہلے ٹیلی فون کریں, کسی وقت ٹیلی فون کر لیں, میں تو ٹیلی فون اٹھاتا ہوں, بیٹیاں میری باہر ہیں تو رات کو بھی ٹیلی فون کراتا ہے.
تو بس میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں,
کسی وقت اگر 1 بجے کریں گے تو میں اسی وقت گاڑی ہوگی تو میں گاڑی بھیج دوں گا, کوئی مجھے پرابلم نہیں. 12-1 بجے کریں ٹیلی فون
کروں گی, اور ہمارے چند سیکنڈ باقی ہیں. ایئرپورٹ پہ جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب ہمارے مہمان تھے آج, اور کچھ کہانیاں آپ نے سنی. میں سننے والوں سے اجازت چاہوں گی اس کے ساتھ ہی. آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور شاید ہم نبی بخش بلوچ کی کہانی کا کوئی اچھا سا انجام آپ کو سنوائیں, کیونکہ مجھے پورا یقین ہے جسٹس صاحب کچھ کریں گے. شہناز عزیز کی جانب سے آپ کو خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.